مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك علما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله
مسلک تو ایمان ہے یا
قادری، تیری تعلیم یا قادری،
مدینے کا تو بلا ہے تمہارے مقدر پہ رکھا ہے مدینے مدینے کا تو بلا ملا ہے مدینے کا تو بلا ملا ہے زبان و دل کو
رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. صلو علی الحبیب. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نگاہ نیچی کی اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، خصوصاً حج و زیارت، مکہ مدینے کے آداب اور ان کے احکامات سیکھوں گا. دل جمعی کے ساتھ بیٹھوں گا، دل نہ لگا تب بھی اپنے آپ کو اس بات پر راضی کروں گا کہ نہ اٹھوں اور علم دین حاصل کر کے یہاں سے پلٹوں. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال پھیلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جن سے ہو سکے وہ نماز میں تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح دو زانو، ممکن ہو تو ادبن. پھر جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مؤدب طریقے پر تشریف رکھیے، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے دو زانو ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سڑک کا دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیکی رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا حصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خصوصاً حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی میدان عرفات میں دعا قبول ہوئی اسی ادا کو قیامت تک کے لیے حجیوں کے لیے باقی رکھا گیا اور میدان عرفات کا وقوف حجیوں کے لیے رکن اعظم قرار دیا گیا. اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بحکم خدا بندی دعوت دی, مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے اسی پر کھڑے ہو کر حاجیوں کو بلایا جنہوں نے لبیک کہا, چاہے وہ ماں کے پیٹ میں تھا چاہے باپ کی پیٹھ میں تھا, یوں عالم ارواح میں گویا جس جس نے لبیک کہا وہ حج کرے گا, اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار مرنے سے پہلے وہ حج کرے گا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام, یہ ہمارے وہ محسنین ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کو اثر نو تعمیر کیا, اور حج میں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نے صحیح تو ساری ان کی ادا ہے, تو یہ سب ان محبوبوں کی ادائیں ہیں. پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ادائیں ملی, تو ان سب کو اس کا ثواب پہنچے. خصوصاً ہر مہینے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین اور مدنی انعامات و مستقل کفل مدینہ کے عاملین, اور اس سال جتنے خوش نصیب حاجی اور حجن ہیں ان سبھی کو اس کا ثواب پہنچے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں جو حجن ہیں یہ بھی بیچاریاں, ان کا تو یہ ہم تربیت اجتماع عیسائی بہنیں کرتی ہیں لیکن ذرا ہم نہیں کر سکتے, وہ عیسائی بہنیں اپنے طور پر سمجھاتی ہیں ان کو, دعوت اسلامی کی مبلغات وہ بھی کرتی ہیں تربیت اجتماع. یہ تو اتنا وہ یہ کلائیاں کھول لیتی ہیں, حالانکہ کلائی کھولنا ویسے ہی اجنبی کے سامنے حرام ہے, اور یہ طواف میں تو کلائی چھپنا جو ہے یہ واجب ہے, کلائی کھولنا طواف میں حرام ہے. تو یہ کلائیاں کھلی ہوتی ہیں بیچاریوں کی, یا اگر بند بھی ہیں تو یوں جب وہ استلام کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ نیچے آ گئے, اس طرح کے ان کے بیچاروں میں فراق اور کیا بولتے ہیں یہ ابائیں اور کرتے ہوتے. یہ ان کو مشورہ حجنوں کو, آپ کے ساتھ بھی حجنیں ہوں گی حاجی صاحبان بھی غور فرمائیں کہ ابھی مطلب یعنی کہ ترکیب بنائیں اس کی کہ حجنوں کو اپنے یہ کپڑے آج کل یہ ہاف آستین عورتوں میں زیادہ ہیں بدقسمتی سے, ان کو فل آستین کا کرتا بنوا کر دیں اور اس کی اللہ کرے مستقل ترکیب بنے, یا برقع پہن کر کریں, یہ اسکارف سفید یہ شاید بیچنے والوں کی شرارت ہے کیا ہے, یہ سفید اسکارف بیچتے ہیں بولے یہ احرام ہے, یہ احرام نہیں ہے. حجنوں کا احرام کوئی مخصوص نہیں ہے, ان کا احرام جو ہے نا یہ حسب معمول سلے ہوئے کپڑے ہیں. اگر کوئی اس کو لازم نہیں سمجھتی حجن اور یہ اسکارف پہنتی ہے تو جائز ہے, اگر اس کو لازم سمجھتی تو اس کی غلطی ہے. تو آج کل تو لازم ہی سمجھتا ہوں کیونکہ بنام احرام یہ بک رہا ہے, جو بیچتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مہربانی کر کے یہ جملہ لکھ دے, کسی عالم سے تصدیق لے لے, کسی مفتی صاحب سے پوچھ لے, میری بات پہ یقین نہیں آتا کہ یہ الیاس بولتا آیا صحیح ہے کہ نہیں ہے, پھر ان سے مجھ سے نہیں بھلے مجھ سے لکھوائیں گے میں بھی حاضر ہوں, آپ کسی سے بھی لکھوا لیں کہ ایک جملہ اس احرام جو عورت کا احرام بکتا ہے کہ حجن کے لیے حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہننے, یہ اسکارف احرام میں شرط نہیں ہے, یہ جملہ لکھ دیں تاکہ یہ امت مس گائیڈ نہ ہو, یہ بیچارے اس کو واجب اور ضروری اور فرد نہ سمجھتی ہو بیچاریاں. یہ میرا مشورہ, اس پر عمل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا, دو چار احرام کم بھی کہیں گے نا یہ اسکارف کوئی بات نہیں, اللہ بکوا دے گا, اللہ اور آپ کو روزی کے دروازے کھول دے گا, یہ سارا سال ویسے ہی تھوڑی بکتے ہیں, تو سیزن پہ بکتے ہیں, تو ایسا نہ کریں, امت ویسے ہی دکھیا رہی ہے بیچاری تکلیف میں, پھر مزید ان کو مطلب اس احرام کے نام پر ان سے پیسے کمانا, پتہ نہیں 100-200-300 روپے کا یہ بکتا ہی ہوگا ظاہر مفت دینے سے, اس میں ایسا نہ کریں. تو بہرحال یہ کہ آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اسکارف جو یہ اس کا شرط نہیں ہے, بہرحال پردہ تو ہائی فرض, لیکن احرام میں چہرہ ڈھکنا نہیں ہے, وہ کتاب سے پنکھے سے یا کسی چیز سے حال کر لے, یا پی کیپ ڈال دے اوپر نقاب برقعے کا ڈال لے تب بھی چلے گا, لیکن چہرے پر وہ کپڑا لگنا نہیں چاہیے, اس کا خیال رکھیں. آستینوں کے لیے ایک خصوصی مشورہ دینا تھا مجھے. اب یہ آستین برقعے کی ہے, برقعے کی پوری آستین ہوتی ہے. ابھی یہ اجنوں کو آپ بتائیں سمجھ جائیں گے, اور مگر ان چینل پر مجھے دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی امید ہے سمجھ جائیں گے. تو یہ اس کو چیک کر لیں کہ اگر یہ تھوڑی بھی لوز ہوگی نا تو یہ اتر جائے گی. یہ استلام کریں گے نا تو اس کو مکمل ٹائٹ کر لیں. یہ بالکل گھڑی کو اپنے ٹائٹ کرتے ہیں, بٹن لگوا لیں, اس کی پن لگا لیں, کوئی بھی یا ٹانکے لگا لیں, کوئی حکمت عملی یا ربڑ بینڈ کو موٹا سا کوئی ایسی چیز لے لیں جس سے یہ گرفت ہو جائے اس کی, اور پھر گھر میں ٹرائی کر لیں جو تھوڑے جھٹکے دیکھ دے کر کہ یہ اترتا تو نہیں ہے. جب یہ گھر میں آپ مطمئن ہو جائیں تو وہاں آپ کو یہ طواف میں کام آئے گا, ایک حرام فیل سے بچ جائیں گے, آستین نہیں یہ کلائی نہیں کھلے گی ہے نا, بلکہ یہ دو گناہ کی صورت بنے گی. ایک تو یہ کلائی کھلا رکھنا حرام اس میں طواف میں, دوسرا یہ کہ اجنبیوں کے سامنے کلائی کھولنا حرام, یہ دوسرا حرام. تو وہاں طواف میں سارے محارم تو نہیں ہوتے, ہاں محرم کے سامنے ابو ہیں جیسے بیٹا, اس کے سامنے کلائی کھلی تو گناہ نہیں ہے, لیکن طواف میں سارے باپ بیٹے تو نہیں ہوتے نا, خالی کوئی بول دے کہ میرے باپ بیٹے ہیں تو اس طرح ہو نہیں جائیں گے نا, تو اس لیے ان کے سامنے تو یہ چھپانا فرض ہے, پھر پردے کا حصہ ہی. تو یہ مضبوط آپ نے یہ کام یہ لکھ لیں اپنے ذہن میں کہ یہ آپ نے کلائی والا مسئلہ کرنا ہے, بالکل مضبوط. یہ بالکل ہتھیلی جتنی ہے صرف یہ ہتھیلی باہر ہو رہی ہے, اور اس پہ بھی ہتھیلی بھی کھلی کیوں رہے, اس پہ آپ دستانے پہنوا دیں. ہاں دستانے اس کو پہنا دیں, اور کہاں پر وہاں پردہ نہیں کریں گی تو کہاں کریں گی. یہاں سے پردے کی بالکل تربیت کر لیں, اور بے پردگی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہے بھی, تو اس سے سچی توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, صاف ستھری ہو کر پاک ہو کر حجنے پہنچے. ہاں کوئی یہ نہ کہے گے سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, تو یہ نہ کہے, یہ ایک محاورہ ہے کہ وہ اس کا چھینا اس کا جھپٹا اور اس کا لوٹا اور یہ سارے مطلب کہ گناہ کر کر کے وہ اب محج پہ چلی, اور لوگ سمجھے کہ یہ نیک ہے اور دل اس کا گندا ہے, یہ سمجھانے کے لیے یہ محاورہ بہت مشہور ہے. یہ اپنے اس طرح توبہ کر کے صحیح پردے کی یہاں پریکٹس, اور خصوصاً یہ کہ بال بالکل نہیں چمکنے چاہیے. اگر اسکارف کو یہ کپڑا ڈالتی بھی ہے برقع نہیں پہنتی تو کرتا ایسا ہو کہ اس کی آستین اسی طرح جس طرح میں نے سمجھایا ہونی چاہیے, اور اسکارف ہی اگر ہے تو ایسی موٹی چادروں کے بالوں کی سیاہی نہ چمکے. اگر بالوں کا کالا پن اس میں سے چمکے گا تو نماز بھی نہیں ہوتی اس سے, یہ بھی یاد رکھیں. یہ ململ کے باریک دوپٹے اوڑھ لینے سے نماز نہیں ہوتی عورتوں کی, جب تک ان کے کوئی اور نیچے اور کوئی کپڑا بندھا ہوا ایسا جس نے بال اور کان چھپا دیے, پھر اگر ململ کا پرو ڈالا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کہ بہرحال بال بھی نہ چمکے کان بھی نہ چمکے, یہ کان بھی اس میں داخل ہیں پردے میں, کان بھی نہیں دکھنے چاہیے. اور یہ احرام میں منہ کی ٹکلی جو ہے نا یہ کھلی رہنی چاہیے, لیکن اس کو پی کیپ کے ذریعے چھپایا جا سکتا ہے, یا کتاب یا گتا یا کوئی چیز ایسی اس کے آڑے رکھ لی جائے تو حرج نہیں ہے. پلاسٹک بھی لگانے کی اجازت تھوڑی ہے چہرے میں, پلاسٹک سے کوئی چلو بھائی نکاح پلاسٹک کا عورت ڈال دیں گے تو اس کو بھی اجازت تو نہیں ملے گی نا, کوئی چیز بھی چہرے بس وہ دور دور چہرے سے. یہ کتاب رکھ لی دور, کتاب رکھ لی, گتا رکھ لیا, پنکھا رکھ لیا, ہاتھ کے پہلے تو پنکھے ہوتے تھے اب تو شاید.
بابا ابھی یہ عورتوں کی ٹکلی کے حوالے سے کچھ آپ نے مدنی پھول دیے کہ وہ احرام کے اندر ان کی کیا اس کے شرعی احکام بیان ہوئے, ٹکلی میں کیا تھوڑی بھی شامل ہے یا نہیں؟
تھوڑی کا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو وضو میں دھویا جاتا ہے نا یہ سارا جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے, اور یہ تھوڑی یہ جی ہڈی آپ کھڈی میں ہاتھ ڈالیں نا تو یہ ہڈی محسوس ہوگی, تو یہ کھڈا ٹکلی میں شامل نہیں ہے, ہڈی جہاں سے ختم ہو رہی ہے یہ ٹکلی میں شامل ہے. اسی طرح یہ ہڈیاں یہ ٹکلی میں یہاں تک یہ کان پٹی اور یہ سب اس میں آ گئے, تو یہ وضو میں یہ سارا دھونا فرض ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح یہ ٹکلی ہے. لیکن تکیے پر سونے کی اجازت ہے احرام والوں کو، احرام والے کو بھی احرام والی کو بھی.
بابا یہ ٹکلی کہنے سے مقصد یہ ہے کہ سر کے بال یہ جو ہے وہ چھپے رہیں، اس طرح کان اور گلا، اس طرح پردے کے احکام میں کہا جاتا ہے کہ سر کے بال عورت کو چھپانا ضروری ہے، کان چھپانا ضروری ہے اور گلا. جب یہ تینوں چیزیں چھپائے گی تو جو باقی بچے گا وہ چہرے کی ٹکلی شمار ہوگا.
تو احرام والوں کے لیے،
احرام والوں کے لیے اسے ظاہر کرنا ہے.
جی جی ہاں، تو یہ اپنے ظاہر ہے کہ یہ حصے چھپیں گے، لیکن یہ یوں نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ اسکارف یوں آیا تو پھر وہ کفارے کی صورتیں بنیں گی اور جائز بھی نہیں، گناہگار بھی ہوں گے اگر قصدن ایسا جان بوجھ کر کیا ہے. تو جہاں سے بال یہ اگنے شروع ہوئے، یہاں سے بال یہ قدرتی طور پر کسی کے بال ہی یہاں سے اگتے بالفرض تو وہ ظاہر ہے کہ اضافی ہے، لیکن جہاں قدرتی طور پر جمتے نا یہ سارا حصہ جو نا یہ چھپانا ہوگا عورت کو. یہ تھوڑی اس کو آزمائش رہے گی، اس میں بال و سنبھالنے ہوں گے، اسی طرح بھی جمع کری ترکیب کر لے. اور یہاں بھی چادر آئے گی تاکہ یہ کان چھپ جائے، کان بال یہ سب ستر میں ویسے ہی داخل ہے، عام حالات میں بھی داخل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
یہ ذہن ہونا ضروری ہے نا بابا کہ مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھے،
نہ دیکھے.
اتنا مدنی ذہن اس اسلامی بہن کا ہونا چاہیے. اور وہ ذہن یہاں ہو جہاں یہ ہے، ظاہر وہاں کی وہ شدت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہاں یہ ذہن ہو کہ میرے وجود پر کسی غیر محرم کی نظر کیوں پڑے.
بے شک جرابیں بھی پہننی ہے، پاؤں میں جرابیں بھی پہنے، یہاں بھی پہنے. اور جرابیں آج کل نکلی ہیں وہ جلد رنگ کی، اسکن کلر ہے نا، وہ اسکن کلر جس سے جلد یعنی چمک نظر آئے، یہ ایسی باریک نہ ہو بلکہ وہ بھی ایسا کپڑا ہو موٹا کہ جس سے چمڑی نظر نہ آئے. ٹھیک ہے نا، یہ وہاں بھی اور یہاں بھی اس کا خیال رکھیے گا. اس جرابیں پہن دیجئے اور بھرپور پردے کا، دیکھو نا آپ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہنے والی ہیں، اور یہ بی بی فاطمہ کی جو کہانیاں پڑھتے ہیں جناب سیدہ کی کہانیاں، یہ ان کی محبت نہیں ہے، یہ کہانی پڑھنا ہی ناجائز ہے، غلط کہانیاں ہیں. یہ سیدہ شہزادے کا سر اور لکڑ ہارا اور جناب سیدہ اور یہ کہانی ہے، دس بیبیوں کی کہانی، اور یہ اب کہانیاں ہیں. یہ ہمیں کہانیاں نہیں پڑھنی اس طرح کی، ہمیں مدنی کہانیاں پڑھنی ہیں. یہ کہانیاں من گھڑت کہانیاں نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہانیوں سے بھی توبہ کریں، یاسین شریف پڑھ لیا کریں کہ دس قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک یاسین ختم کرنے میں. تو یہ کہ کہانیاں پڑھنے کے بجائے ان کی اتباع کریں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جنازہ بھی وصیت کر دی تھی کہ راتوں رات بس وہ نکال دیا گیا جنازہ، کہ میرے کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی نہ دیکھنے پائے، اس کا انہوں نے اہتمام فرمایا تھا کہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی نہ دیکھے، اسی لیے وہ راتوں رات ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور نماز پڑھ لی گئی. یہ ان کا تقویٰ تھا. اور اب بھی مرنے کے بعد جو خواتین عورت اگر فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ قبر میں اتارتے وقت محارم اس کو اتارے، یعنی ایسے لوگ کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، جیسے باپ اتارے، بیٹا اتارے، بھائی اتارے، اس طرح چچا اتارے، ماموں اتارے، یہ سب محارم ہیں، دادا نانا یہ بھی محارم ہیں، کہ یہ قبر میں اتارے. اچھا اب یہ نہ ملے تو کوئی متقی پرہیزگار آدمی اتارے اور اس کی قبر اور جو جنازہ جو لاش ہے کفن میں لپٹی ہوئی اس کو بھی پردے میں کیا جائے، پردے کے ساتھ اس کو اتارا جائے، پھر قبر پر پردہ رکھ دیا جائے. جو طریقہ رائج نہیں ہے یہ عوام میں، میں جو طریقہ وہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، تو پردہ رکھ دیا جائے. اب ایک ایک سل پردہ ہٹا کر رکھتے گئے پردے کے اندر، اور اس طرح جس سل سے وہ ڈھکتی گئی قبر، اب پردہ ہٹتا گیا، آخری سل میں سارا یعنی ڈھکنے کے وقت پردہ مکمل ہٹا لیا جائے کہ اس کے کفن میں لپٹی ہوئی لاش عورت کی یہ غیر محرم جو ہے یہ عوام جو ہے نہ دیکھے. یہ اب بھی یہ ادب ہے, ہمارے عمل تو نہیں ہے اس پر. ہم نے تو جب حاضریاں دیے قبرستان پہلے دیتا تھا تو جب چلتی تھی اپنی تو میں یہ کرواتا تھا ترکیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا چاند, آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض ہے کہ اس مسئلے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے کہ طواف کے دوران عورتوں کا بھی ہجوم ہوتا ہے. آپ نے بارہا اسلامی بھائیوں کو احتیاط ارشاد فرمائی ہیں, دوران طواف اسلامی بہنوں کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ. یار بابا جان, صبح میری روانگی ہے اپنے اس نکمے بیٹے پر, اپنی خصوصی نظر کرم فرما دیجئے. الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر حج پہ جا رہا ہوں.
اچھا,
میری والدہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, زیادہ چلنے میں ان کے لیے آزمائش ہے. آپ خصوصی دعا فرما دیجئے. ان کی یہ خواہش ہے, ان کا یہ جذبہ ہے کہ میں اپنے قدموں پر طواف, سعی اور حج کے ارکان ادا کروں. آپ خصوصی طور پر یہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری والدہ ماجدہ کو اتنی ہمت دے, اتنی طاقت دے کہ وہ اپنے قدموں پر جیسا وہ چاہتی ہیں اپنے قدموں پر وہ طواف, سعی اور تمام حج کے ارکان ادا کر سکیں. اور پیارے بابا جان, اس اپنے نکمے بیٹے پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ماں بیٹوں کا سفر ہو اللہ کرے اور سب آسانی ہو. یہ عرض کروں گا کہ کم و بیش یہ عمرے کا جو ہوگا نا آپ کا, اپنے گھر سے حرم مسجد الحرام میں آنا, طواف, سعی, یہ کم و بیش 7 کلومیٹر بنتا ہے آج کل. یعنی کہ کافی یعنی کہ وہ توسیع ہو چکی ہے, مزید توسیعات کا یا تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. اب اس میں یہ کہ آپ ویل چیئر کی ترکیب کر لیجئے, کم از کم گھر سے مسجد الحرام تک لانے کے لیے ویل چیئر یہاں سے بھی خریدی جا سکتی ہے, وہاں بھی ملتی ہے. یہاں سے خرید کر تھوڑا چلانے کی پریکٹس کر لیں یہاں, اگر ممکن ہو تو, گھر میں جگہ ہو تو یا محلے میں. اس کی وجہ ہے کہ ویل چیئر چلانا بھی ایک فن ہے. بھلے آپ میں نے کہ ہوائی جہاز اڑا لیتے ہو, لیکن پائلٹ کو ویل چیئر چلانا آتی ہو ضروری نہیں ہے. ویل چیئر اسپیڈ سے نہیں چلے گی, اسپیڈ سے چلائیں گے تو کلٹی ہو سکتی ہے. اور پتھر کنکر دیکھ کر چلانا ہے, کنکر آ گیا تب بھی وہ تکلیف ہوگی, پہیا بھی اس کا ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے. پھر اس کے جو پائدان ہوتے ہیں یہ مینا شریف وغیرہ میں جب رش ہوتا ہے نا تو وہ آگے جو چل رہے ہو تو نا پیچھے سے آپ کو دھکے لگ رہے ہوں گے, تو وہ حاجیوں کے پاؤں زخمی کر سکتے ہیں یہ پائدان. تو ان پائدانوں پر کوئی ایسا فوم وغیرہ آپ کو لپیٹنا ہوگا کہ جس سے کسی حاجی کو, اللہ کے مہمان کو آپ کی ویل چیئر سے تکلیف نہ ہو. کوئی لڑے گا نہیں اگر کسی کو لگ گیا تو, عام طور پہ لڑتے نہیں ہیں, لیکن تکلیف بےچارے ہوئی ہے تو ہوئی نا. کیوں اس طرح یہ کہ اپنی ویل چیئر کو تھوڑا یوں ترکیب میں لے لیجئے. یہ دنیا بھر کے حاجیوں کے لیے مدنی پھول ہے. ویل چیئر چلاتے بےچارے, لیکن بعضوں کو وہ اس کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا تو وہ تکلیف ہوتی ہے. پھر ڈھلان آئے گی تو وہاں اپنی طرف پکڑ کے ویل چیئر چلانی ہے, یا چڑھائی آئے گی تو وہاں زور لگانا پڑے گا. جہاں مطلب ایسے پتھریلی زمین آئے گی وہاں ویل چیئر چلائیں گے تو پہیا اگر شہید ہو گیا آگے تکلیف ہو جائے گی, تو پھر امی کو آپ کو اتارنا پڑے گا کہ وہ تھوڑی دیر پیدل چل لیں. پھر جب زمین فریش آ جائے تو جہاں یہ, کیونکہ یہ ٹریکٹر نہیں ہے نا, نہ یہ ٹرک ہے کہ پتھروں پر بھی چل جائے, تو اس طرح ترکیب فرما لے. اور یہاں سے کوئی اچھی سی ویل چیئر خرید کر مدینے کی فضاؤں میں اگر ہو سکے تو بھلے لے جائیں, لیکن مسجد الحرام کے باہر آپ اس کو رکھ کر جائیں گے نا واپسی میں ملنی مشکل ہے. یہ بھی بتا دوں یہ جو خادمین ہوتے ہیں نا یہ اٹھا کے مطلب عام طور پہ لے جاتے ہیں, کیونکہ ورنہ تو ویل چیئروں کا ڈھیر ہو جائے گا, راستہ بند ہو جائے گا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ یہ کوئی اچھا کام کرتے, لوگوں کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے. کم از کم اگر رکھنا ہی ہے تو کوئی سسٹم ایسا رکھ دیں کہ وہ لکھ کر لگا دیں کہ وہ ویل چیئر اتنی دور یہاں بھائی ایک جگہ بنا دی جائے کہ وہاں جمع کروا دیں, واپسی میں یہاں سے لے جائیں, ایسی کوئی سسٹم بنانا چاہیے. میری سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ مجھے ان کا بہت تجربہ ہے کہ ویل چیئر غائب ہو جاتی ہے. اچھا پھر ان کو کسی یعنی کہ ایک تو مسجد الحرام سے کسی دور جگہ آپ کو کسی چیز میں زنجیر بھی رکھنی پڑے گی, اس کو لاک کرنا پڑے گا, ورنہ وہ چوری تو خیر ویل چیئر کوئی کیا کرے گا, یہ بچے جو ہے نا وہ ہانکتے ہوئے لے جائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑی ملے گی ویل چیئر. متا اپنے باہر کی ویل چیئر نہیں لے آئیں گے, مسجد الحرام میں یہ ان کی مخصوص ویل چیئرز ہوتی ہیں, مگر وہ ویل چیئر صرف مسجد الحرام میں استعمال کے لیے ہوتی ہے, باہر اس کو لے جانا یہ منع ہے, قانوناً منع ہے. اور یہ قانون سمجھ میں آتا ہے اچھا ہے باہر نہیں لے جانا چاہیے, باہر پھر آپ ادھر ادھر پانیوں میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پھر وہی ویل چیئر آپ چپل تھوڑی پہن کے مسجد الحرام میں جائیں گے. تو یہ بھی یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ پہیے جو باہر چل رہے ہیں وہ اندر جا کر مسجد شریف میں چلے, یہ میں سمجھتا ہوں ہر باادب آدمی میرا مطلب سمجھ رہا ہے. تو وہ قانون سمجھ میں آتا ہوں, یہ قانون غالباً اس لیے ہوگا کہ پھر ویل چیئریں آگے پیچھے ہو جاتی ہوں گی. تو یہ ویل چیئر باہر کی اندر طواف میں استعمال نہیں کرنی ہے بلکہ وہاں کی لینی ہے, بآسانی دستیاب ہوتی ہے, ان کی جگہ بنی ہوئی ہے, کسی کو پوچھیں گے تو بتا دے گا, وہ خدام جو ہوتے ہیں نا جو تو یہ بتا دیں گے. تو اس طرح دیکھیں یہ ویل چیئر ایک دکھائی جا رہی ہے, آگے اس کے پٹا ہے, یہ پٹے والی ویل چیئر بھی بہت اچھی ہے کہ کسی کو چوٹ نہ لگے. آگے اس کے ورنہ وہ نکلے ہوتے ہیں کچھ ہینڈل ٹائپ کے, وہ بھی لگتے ہیں لوگوں کو, اس پر بھی فوم وغیرہ وہ لگا نہ ہو. کوئی سی ترکیب اپنی حکمت عملی سے یوں تصور کر کے میں بھیڑ میں چلا رہا ہوں, بھیڑ میں چلاؤں گا تو میرے پیچھے کوئی ویل چیئر ہوگی تو مجھے کیا ڈر لگے گا نا, تو کیسے ہونی چاہیے ویسے آپ کر لینا, اس کو تیار نہیں ملے گی, خود تھوڑی کاریگری کرنی پڑے گی. اب ماں کی خدمت کرنی ہے تو یہ تو تھوڑی تکلیف تو کر لو. اچھا ویل چیئر کے لیے آپ کو ہوائی جہاز میں کوئی اسپیشل کرایہ نہیں لگے گا, یہ مفت ہوتی ہے. یعنی جو بھی ویٹ ان کا ہوتا ہے 20 kg 30 kg جو بھی ہو, یہ اس کے علاوہ ویل چیئر علاوہ ہوتی ہے, اس پر کوئی کرایہ نہیں لیتے. اسی طرح وہ اسٹیک ہوتی ہے ہاتھ کی, وہ اسا اس کو بھی وزن میں کرائے میں نہیں لیتے. پہلے تو یہ قوانین تھے اور غالباً اب بھی یہی ہوں گے, تو تبدیل نہیں کیا ہوگا. تو ویل چیئر یوں مفت آپ کی وہاں سے چلی جائے گی, یہاں سستی ملے گی. وہاں آپ کو پتا ہے وہاں ریال ہے, وہاں کا ریال تو انمول ہے, مدینے کا ہے نا. یہ محبت کی بات ہے. تو خیر تو اس طرح ویل چیئر کی پریکٹس آپ نے یہاں کرنی ہے, مہربانی کر کے نہیں نہیں امی کو بیچاری وہ آپ کہیں مزید پریشانی میں ڈال دیں. امی بھی ہو سکتا ہے سن رہی ہو اور آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ وہ صحیح بولا لیا اس نے, لے آ میرے لیے ویل چیئر میں بھی دیکھوں گی کسی ہے
اور چلانا بھی سیکھ لو.
تو امی بولتی ہے پیدل چلوں گی, پیدل کیسے چلے گی یار, اتنا بہت مشکل ہے, چیں بول جائے گی بیچاری. ہارٹ پیشنٹ ہے نا, اس کو تو جھٹکے لگنے بھی نہیں چاہیے. اچھا تو اب یہ کہ انہوں نے بولا کہ اسلامی بہنوں کو حجنوں کو طواف میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. ایک تو بھرپور پردہ بے باقی کے ساتھ حجنیں جو ہے نا یہ مردوں میں گھسی پڑتی ہیں, وہاں یہ تماشے ہوتے دھکم پیل کرتی ہیں باقاعدہ, ایسی مرد یعنی مرد چھاپ اوڑھتے ہوتی ہیں کہ یوں دھکا دے کر نکل جاتی ہیں بعضوں کا حاجیوں. تو آپ اگر مجھے سن رہی ہیں جو حاجی سن رہے ہیں, یہ ایسا نہیں کرنا. قوت کا مظاہرہ تو یہاں بھی اور اسلامی بہنوں کو مردوں کے ساتھ کرنا, توبہ توبہ اور وہاں توبہ استغفر اللہ. تو بالکل یعنی کہ احتیاط کے ساتھ اور کعبہ شریف سے قریب طواف مردوں کے لیے افضل ہے, جبکہ یہ اتنا قریب نہ ہو کہ اس کا احرام بھی کعبے سے دیواروں سے ٹکرائے یا پشتے دیوار سے ٹکرائے, جو وہ جڑ میں جو بھری جاتی ہے پالی ہوتی ہے منڈیر سے, اس پر بھی نہیں ٹکرانا چاہیے، لیکن بہرحال قرب افضل ہے، اور عورتوں کے لیے کعبے سے دوری افضل ہے، ان کو دور طواف کرنا افضل ہے، مردوں میں گھسنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. دوسرا، اگر کسی مرد کا دھکا لگ جائے، وہ لگ جاتے ہیں، دھکے مردوں کے بھی لگتے ہیں، عورتوں کے بھی لگتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ چیخ مارے اور لڑے، اس سے انداز دیکھتا نہیں ہے، کوئی مسئلے نہ کر دے. یہ بھی حجانوں کو سمجھا کر آپ جائیے گا کہ وہاں ہمیں بالکل نرمی کرنی ہے، بلکہ وہاں سے نرمیوں کا تحفہ لینا ہے، نرمیوں کا تحفہ لانا ہے تاکہ ہمارا گھر بھی یہاں بھی سکھ چین سے چلے. بعض عورتیں ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کے ابو کو بھی جھاڑ دیتی ہیں ایسی، وہ تو یہ نہیں، نرمی. اچھا، اور کسی کو کونی نہیں لگے آپ کی، کسی پر پیر نہ پڑے، یہ اس طرح بہنوں کو، اس طرح بھائیوں کو، سب کو یہ احتیاطیں کرنی ہے، بالکل سمت کر ایسا احتیاط سے آپ کو وہ طواف کرنا ہے کہ آپ کا کسی کو دھکا نہ لگے، خود تکلیف اٹھا لیں، دوسروں کو تکلیف آپ کی وجہ سے نہیں پہنچنی چاہیے. پھر یہ کہ ملتزم سے نپٹنے کی آپ کو حجت مستحب ہے، لیکن یہ کہ مردوں کا وہاں پورا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرے مرد انتظار کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے لیے، میں نے دیکھا حجنوں کے لیے گنجائش ہوتی نہیں، چھوٹا سا حصہ ہے ظاہری طور پر، چھوٹا عظمت میں بہت بڑا ہے. باب الکعبہ اور حجر اسود کی درمیانی دیوار جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی، وہ ملتزم کہلاتی ہے. تو طواف والوں کے لیے یہ ملتزم سے لپٹنا مستحب ہے، لیکن حجنوں کے لیے بھی مستحب تو رہے گا جبکہ ممکن ہو، تو حاجیوں کے لیے بھی مشکل ہے. باری، ارے بھائی حج کے سیزن میں باری کہاں تھی، بہت دیر لگ گیا، یا پھر وہ دوسروں کو ایزا دے کر جو ایسے ہوتے ہیں بےچارے ان گڑ قسم کے، بعض اوقات حاجی تو ہر طرح کا ہوتا ہے نا، تو یہ مطلب کونی ماری دھکا ہمارا اور گھس گئے، یا حجنوں کو لے کر بعض لوگ، یعنی کہ وہ اپنا حصار بناتے ہیں اور حجنوں کو لے کر جو ہے وہ دھکم پیل کرتے ہوئے طواف کر رہے ہوتے ہیں، صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر حجر اسود پر جائیں گے، ملتدم پر جائیں گے، تو ان کے لیے بھی دعائیں کریں آپ، لیکن ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اسی طرح آپ کو جہاں یہ مکان ملے گا، عین ممکن ہے کہ مکان کے بڑے بڑے کمرے بھی ہوتے ہیں. اب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کاروان والا حجن اور حجیوں کو الگ رکھتا ہوں، ضروری نہیں ہے، کہیں الگ رکھتے ہوں گے، کہیں ساتھ رکھتے ہوں گے. اگر ساتھ رکھنے کی ترکیب ہو تو آپ ریکویسٹ کر کے یا یہیں سے معلومات کر لیں اور درخواست کر دیں گے ہم کو، ہماری حجنوں کو آپ عیسائی بہنوں کے ساتھ، حجنوں کے ساتھ رکھیے گا. مرد اور مکس میں نے دیکھے کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو دوسرے کی بھی وہ بھی ایک جوڑا ہے، وہاں بھی ہے میاں بیوی ہے، تو باپ بیٹے ہیں، ماں بہنیں ہیں، باپ بیٹی ہے، تو یہ اس طرح ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک، نگاہوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی. ایک کمرے میں حجن اور حاجی کیسے اجنبی یہ رکھے جاتے ہیں، یہ حال مینا میں اس سے مطلب زیادہ آزمائش ہوتی ہے. میدان عرفات میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں، اس میں عورتیں مرد بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ ترکیب بنانا یا کوئی پردے یا چادر لے جائیے کہ کچھ اپنی ترکیب سے اپنے گھر کی خواتین کو، حجنوں کو الگ سے پردے میں ترکیب. دوسرا، حجنوں کو یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ وہ بیچاریاں یہ بھی چیختی رہتی ہیں مردوں کی طرح، مرد بھی چیختے ہیں، عورتیں بھی چیختی ہیں، تو عورت کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، بلا ضرورت غیر مرد کو عورت کی آواز نہیں جانی چاہیے. یہ اپنے گھروں میں بھی خیال رکھیے، اپنے محلوں میں بھی خیال رکھیے، دروازوں پہ گھر کے عمارت کے بلڈنگ میں کھڑے کھڑے وہ اس کو بلا رہی ہے اور یہ اس کو بلا رہی ہے، بچوں کو چیخ رہی ہے، وہ تو پکار رہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی آواز کی بھی اس طرح مہینوں کو چاہیے کہ وہ آواز، بہار شریعت میں لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز، یہاں بھی چھپانا ہے وہاں بھی چھپانا. تو اس لیے عیسائی بہنوں کو خوب پریکٹس کرنی ہے کہ آہستہ بول لیں، کہ اگر وہاں ضرورتاً بات کریں بھی تو غیر مردوں تک ان کی آواز نہ جائے، نہ ان کو وہاں نعتیں سنانی ہے، نہ زور زور سے وہ ذکر کرنا ہے وہاں جا کر، نہیں، کہ وہاں اس سے تخلیے ملنے مشکل ہیں. اب واقعی اگر وہ ایسا تخلیہ مل جاتا صرف محارم ہے تو وہ محارم ہاں دیور بھابی محارم نہیں ہے. دیور تو اجنبی مرد سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کو حدیث شریف میں موت کا جیٹھ بھی, یہ نہیں کہ دیور چھوٹا بھائی اور جیٹھ بڑا بھائی ہے, نہیں نہیں, یہ شیطان نے سکھایا ہے کہ یوں بے پردگی کرو, چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی ہے نہیں. پردہ فرض, فرض ان سے بھی فرض ہے. چچا زاد مامو زاد یہ جو کزن جس کو آپ کہتے ہیں ان میں بھی پردہ ہے, یہاں بھی پردہ ہے, وطن میں بھی پردہ ہے, مکے مدینے میں پردہ ہے, دنیا میں ہر جگہ پردہ ہے, ان سے بھی پردہ ہے. ان کو بھی آپ کی آواز ہے نہ جائیں, اس کا پورا پورا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
بابا وہ اس طرح سے سوال تھا کہ تفصیل جو یہاں بتائی تھی کہ عموماً جس طرح ہمارے یہاں حاجی جب جاتے ہیں تو گھروں پر جو تقریبیں منعقد ہوتی ہیں روزانہ رشتہ دار اور دیگر افراد جو آتے ہیں تحائف دیتے ہیں اور ان کی باقاعدہ لسٹیں بنائی جاتی ہیں, جب واپسی ہوتی ہے تو ان کو پھر وہ ہدیہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے, جس کا جس قدر لیا ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو دینا پڑتا ہے, تو وہ سارا معاملہ پوچھنا چاہ رہے تھے.
زیادہ دینا پڑتا ہے؟
جی بابا
یہ تو تکلیف والا کام ہے. اب بعض حاجی تو بےچارے غریب رہے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے پیسہ ویسہ جوڑ کر, یا ابھی ایک حاجی صاحب نے میرے کو کمپنی میں ان کا نام لاٹری میں نکل آیا کمپنی کی, وہ کیا بولتے قرآن دازی میں, تو یہ تو اب یہ بےچارے غریب آدمی کہاں سے قیمتی تحائف لائیں گے.
بابا یہاں تک ہوتا ہے کہ حج کا جو خرچہ ہے اس سے زیادہ تو بعد میں بانٹنا پڑتا ہے.
یا اس پاک میں خاک. اچھا پھر سسرال میں, لڑکی کے سسرال میں تو عام طور پہ رشوت ہی جاتی ہوگی, یا اگر لڑکی کے سسرال میں مسلح قیمتی تسبیح اور خدا جانے کیا کیا گھڑیاں اور وہ دینا پڑے گا, نہیں دینا پڑے گا, نہیں دیں گے تو بچی کو تانے ملیں گے, اس کو ظلم کریں گے یا خود ان کو تانے دیں گے کہ تم لوگ کنجوس ہیں, یہ کنجوس ہیں, ان کو دیا نہیں, ہم نے ان کو مٹھائی کا ڈبا دیا اور انہوں نے کھجور کی ڈبیا پکڑا دی, حالانکہ کھجور انمول ہے تمہارا مٹھائی کا ڈبا تو یہاں کا ہے, وہ مدینے کی بہترین تبرک ہے لیکن تم پکڑا دی کھجور, یہ نعوذ باللہ. تو اگر ان کسی کے بھی شر سے بچنے کے لیے یہ تحفہ دیا تو رشوت کے لائے گا, یہ حرام ہے, اس کے لینے والے کے حق میں. دینے والا اگر یہ جانتا ہے کہ نہیں دوں گا تو مجھے تانے ملیں گے, برا بلا بولیں گے, تو اب اس کا دینا جائز ہو جائے گا, لینا اس کے لیے حرام ہے. تو یہ بھی ہے, آم کا موسم آئے گا تو آم کی پیٹی دینی پڑے گی, نہیں دیں گے تو بیٹی پھنسے گی, یہ بھی رشوت ہے. اگر ایسا ہے تو شر سے بچنے کے لیے دیا نا, تانوں سے بچنے کے لیے دیا تو یہ رشوت کہلاتا ہے. اب تو دولے بکتے ہیں آپ کو پتا ہے, یعنی کہ وہ مانوی لحاظ سے دولوں کے بھی بھاؤ سنا کے بھاؤ چل رہے ہیں, بھاؤ چلتے ہیں, کوئی مکان مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے, کچھ مانگتا ہے, دکان مانگتے ہوں گے, کار مانگتے ہوں گے, ایئر کنڈیشن مانگتے ہوں گے. یہ ہماری باٹوا برادری ان میں وہ پگڑی سسٹم پہلے تو تھا, اب تو شاید پگڑی کے ساتھ میرا خیال شیروانی بھی آ گئی ہوگی.
کیا کیا آ گیا
پگڑی سے مراد یہ ہمارا امامہ نہیں ہے, پگڑی لاکھوں کی کروڑوں کی بھی ہو تو تعجب نہیں. صلو علی الحبیب محمد.
مفتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ,
ماشاء اللہ, مرحبا,
بارک اللہ فیک. یہ جو حج کے تحائف پہلے جانے سے پہلے وصول کیے جاتے ہیں اور واپسی پر پھر تحائف دیے جاتے ہیں, یہ اس والے مسئلے کے ساتھ تو اس مسئلے میں تو داخل نہیں ہے. وہ جو نیوتا کے بارے میں اعلیٰ حضرت گرامہ کا فتویٰ ہے کہ وہ قرض کی صورت ہے اور اس میں زیادتی جو ہے وہ اس میں آئے گی, تو یہ اس میں تو نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی قرض کے مسائل کے اندر آ جاتا ہے, رقم دینا. تحائف دینا جو ہے یہ قرض کے اندر نہیں آتا, بلکہ اس کی صورت جو ہے وہ جدا ہوتی ہے. اب یہ ہے تحفے کے بدلے میں تحفہ دینا, تحفے کے بدلے میں تحفہ دینا جو ہے یہ آ جاتا ہے ہبا بل عوض کے اندر, کہ ہبا ہے اور اس کا معاوضہ لیا جائے گا. اب معاوضے کے اندر تحفہ ہی لیا جائے یا معاوضے کے اندر کوئی اور صورت لی جائے تو یہ ہبا بل عوض میں آ جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب واقعی ایسا ہو کہ باقاعدہ تحفہ جنہوں نے تحائف دیے ہیں ان کے بھی نام اور ان کے تحائف لکھے جائیں, پھر دینے کے اندر بھی باقاعدہ اس کا التزام کیا جائے کہ یہ ہم نے ان کو زیادہ بڑھا کر دینا ہی ہے تو یہ اس میں آ جائے گا. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا ہی جاتا ہے, اور حج کے موقع پر بھی یہ ایک رسم ہے. اب جب رسم کے اندر یہ صورت داخل ہے تو پھر جو رسم کے احکام ہیں, رسوم کے احکام ہیں, پھر وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اب رسوم کے احکام کے اندر ایک بات تو یہاں پر یہ آئے گی کہ واپسی کے اندر جو زیادہ تحفہ دینا ہے وہ کیا ایسی صورت تو نہیں ہے کہ جو کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کو زیادہ دیا جائے, جیسے بہت سارے معاملات میں یہ سسرالی رشتے داروں میں اور دیگر معاملات میں ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر نہیں دیں گے تو ان کی طرف سے شر کا اندیشہ ہے, ان کی طرف سے جو ہے وہ زندگی بھر باتیں سننے کا اندیشہ ہے, اور اس شر سے بچنے کے لیے تحفہ دیا گیا. اگر تو یہ تحفہ اس طور پر دیا گیا پھر تو یہ آ جائے گا رشوت کے اندر, اور اگر یہ اس طور پہ نہیں ہے کہ شر سے بچنے کا نہیں ہے لیکن ایک رواج بنا ہوا کہ تحفہ دیتے ہی دیتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تحفہ دینا جو ہے یہ اپنی یا دوسرے کی تکلیف کا باعث تو نہیں ہے, کیونکہ رسومات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رسم بعض اوقات شروع تو ہوتی ہے اچھی نیت کے ساتھ, لیکن جب وہ رواج پکڑ جاتی ہے تو وہ رسم گھر اپنے تکلیف کی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اب تحائف دینے کے لیے قرض لینا پڑے گا, تحائف دینے کے لیے جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ اپنے اوپر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. جب اس طرح کی صورت ہوگی تو یہ رسمیں کبھی یعنی بری رسم کے اندر یہ چیز شامل ہو جائے گی, اور اگر اپنے اوپر بوجھ بھی نہیں ہے, جیسے ایک آدمی صاحب حیثیت ہے اور جتنے وہ تحائف دوسرے کو دے رہا ہے وہ اس کے لیے کوئی باعث تکلیف بھی نہیں ہے اور نہ جس کو دینا ہے اس کے لیے باعث تکلیف ہے, تو پھر یہ ایک رسم جائز کے اندر آ جائے گا کہ ایک جائز رسم ہے کہ حج سے واپسی پر تحائف دیتے ہیں. پھر جائز رسم میں اب اچھی نیتیں اگر شامل ہو جائیں تو وہ باعث ثواب بن جائے گا, اچھی نیت نہیں ہوگی تو وہ رسم مباح یعنی جائز رسم کے اندر آ جائے گا. تو مجموعی طور پر یہی صورتیں بنتی ہیں تحائف کی,
اپنے اپنے طور پر ہی اس کا حکم مرتب ہوگا.
جی چونکہ یہ مختلف ہوگا, کسی جگہ یعنی عمرہ کے امیر لوگ ہیں ان کے حوالے سے صورت کچھ مختلف ہوگی, اچھا پھر رشتے داروں کے حوالے سے مختلف ہوگی, سسرال میں دینے کے احکام ہو سکتا اور ہوں, اور سگے بہن بھائیوں کو دینے کے احکام اور ہوں. بہن بھائیوں کو دینے کے اندر اتنا آدمی کو دل کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اگرچہ تھوڑی سی زیادہ بھی دے دے ان کو, لیکن ذرا دور کے رشتے دار سسرالی رشتے دار ہیں ان میں تھوڑا سا جبر کا پہلو بھی داخل ہو جاتا ہے. تو یوں ہر آدمی کی صورت مختلف ہوگی یا مختلف افراد کو تحائف دینے کے اعتبار سے صورت مختلف ہو جائے گی. تو مجموعی طور پہ یہی ہے کہ جب یہ جبر کے تحت آئے یا جب اپنے آپ کو مجبور کر کے اور اپنے اوپر بوجھ اٹھا کے قرض لے کے ادھر ادھر سے پکڑ کے باہر صورت دینا ہی دینا ہے, جب ان صورتوں میں آئے گی تو پھر یہ رسم کبھی ہے, اور اگر تکلیف نہیں ہے جبر کی صورت نہیں ہے تو پھر یہ رسم مباح ہے جو اچھی نیت کے ساتھ باعث ثواب ہو سکتی ہے, اچھی نیت نہیں ہوگی تو گناہ محرم نہیں ہوگا. بری رسم میں دونوں طرح کی ہی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی اس میں گناہ کی حد بھی ہوتی, جیسے بدعت کے اندر ہوتا ہے کہ ہر بدعت سیئہ بھی گناہ نہیں ہوتی, یعنی بری بدعت کے اندر بھی درجات ہیں. اگر وہ عقیدے میں ہے تو وہ گناہی کے اندر چلی جاتی ہے, اگر وہ کسی سنت کو اٹھانے والی ہے تو وہ گناہ کے اندر, یعنی وہ گناہ میں آتی ہے گمراہی میں نہیں آتی. اگر وہ اس سے نیچے ہے اور کسی مستحب کام کے برخلاف وہ بدعت سیئہ ہے تو سیئہ تو ہے لیکن وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی. بری رسمیں ہیں ان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کو گناہ میں آ جائیں گی اور بعض اوقات گناہ میں نہیں آئیں گی.
کیا حج میں جو یہ چیزیں جو رائج ہیں سسرالیوں میں, منگنی سے منگنی کے بعد کا الگ پیکیج ہے, شادی کے بعد کا الگ پیکیج ہے, حج سے پہلے جاؤ تو اس کا الگ پیکیج ہے, حج کے بعد آؤ تو اس کا الگ پیکیج ہے, حج کا الگ پیکیج ہے تو عمرے کا الگ پیکیج ہے.
یہ آتا جو ہے نا یہ مجموعی طور پہ یہ داخل جو ہے یہ رسم میں ہی ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جو شرعی عقود ہوتے ہیں نا, یعنی شرعی سودے جس کو بولے کہ آپس کے اندر کوئی چیز لی جاتی ہے دی جاتی ہے, اس کی جو صورتیں ہیں, اب اس میں ایک صورت تو قرض کی ہے کہ قرض دیا اور واپسی کے اندر قرض کی رقم واپس لے گا یا اس سے زیادہ واپس لے گا. اب جتنا دیا اتنا واپس لے تو یہ قرض جائز ہو گیا, جتنا دیا اس سے زیادہ مشروط طور پہ واپس لے تو سود کے اندر آ گیا.
قرض دیا اور مشروط ہے کہ وہ زیادہ دینا پڑے گا, تو اب جو زیادہ دیا وہ سود ہے اور اس کا لین دین حرام ہو گیا, اور اگر مشروط نہیں ہے ویسے قرض دیا اور اس نے اپنی مرضی سے زیادہ کر کے دے دیا تو یہ سنت سے ثابت ہے.
یہ قرض کی جو صورت ہوتی ہے نا یہ اس وہاں ہوتی ہے کہ جہاں رقم دی جائے یا جہاں پر وہ چیز دیتے ہوئے لینے دینے دونے والے دونوں کے ذہن میں یہ ہو کہ بطور قرض دی جا رہی ہے. جب یہ قرض والی یہ تحائف جو ہے یہ قرض والی صورت میں نہیں آئیں گے. اب اس کے بعد دوسری صورت ہوتی ہے خرید و فروخت کہ ایک آدمی نے ایک چیز دوسرے کو دی ہے اور اس کے بدلے میں اسے کوئی چیز لے گا, یہ خرید و فروخت میں آ جائے. یہ تحائف جو ہے یہ خرید و فروخت میں اس لیے نہیں آئیں گے کہ خرید و فروخت کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے, اس میں جو یعنی جو چیز قیمت کے طور پہ دی جا رہی ہے وہ اور جو چیز بطور مبی کے یعنی خریدی جانے والی چیز کے طور پہ دی جا رہی ہے وہ متعین ہوتی ہے. ایک آدمی ایک چیز دیتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بدلے کے اندر مجھے یہ یعنی یہ جوتے ملیں گے, یہ مسلح ملے گا, یہ فلاں چیز ملے گی. جبکہ تحفہ دینے دینے میں یہ جو حج کے تحائف ہے اس میں اس کو کوئی پتا نہیں ہوتا کہ واپسی میں مجھے کیا ملے گا, مجھے سوٹ ملے گا, مجھے مسلح ملے گا یا مجھے کوئی اور چیز مل جائے گی. تو جب بیع کی جو اس میں مزید کا متعین ہونا کہ شے متعین ہو جو چیز بعد میں دینی ہے جب وہ نہیں ہے نا تو یہ بیع کی صورت میں بھی نہیں آئے گی, یعنی خرید و فروخت کے اندر بھی یہ نہیں آئے گی. جب یہ خرید و فروخت میں بھی نہیں ہے اب اس کے بعد اس سے نیچے والا درجہ اس کا آ جائے گا کہ یہ تحفہ دیا اور اس کے بدلے میں عرفن یہ ہے کہ تحفہ دیا تحفہ واپس بھی ملتا ہے, یعنی تحفہ کوئی سامنے والا بھی دیتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر تو یہ ہے کہ آدمی جس کو تحفہ دیتا ہے تو اسی کی طرف سے تحفہ بھی ملتا ہے اور جس کو نہیں دیتا اس کی طرف سے نہیں بھی ملتا. اچھا پھر جیسا تحفہ دینے والا دیتا ہے دوسرا آدمی بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اسی طرح کا تحفہ دوں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی دوسرے کو جو ہے وہ 10,000 روپے کا تحفہ دے اور سامنے والا آگے سے 10 روپے کی عطر کی شیشی اس کو دے دے, ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ دونوں آدمی کوشش کرتے ہیں کہ تحفے برابر درجے کے ہوں یا واپس جو بعد میں دینے والا ہے وہ پہلے سے بہتر کر کے دے. اب پہلے سے بہتر کر کے دینا یا برابر کا دے دینا عام روٹین میں ہو کہ میں نے آپ کو دے دیا تو آپ نے اگلے مہینے 2-4 مہینے بعد آپ نے مجھے دے دیا, میں کہیں گیا وہاں سے آیا تو میں نے آپ کو تحفہ دے دیا, یعنی وہ عام دوستانہ ماحول کے اعتبار سے آپ نے مجھے دے دیا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب یہ تحائف کا لین دین رسم کے طور پہ ہوتا ہے تو پھر اب اس کے اوپر رسم کے احکام شروع ہو جاتے ہیں, پھر رسم کے متعلقات جو ہے وہ اس کے ساتھ لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب رسم کے جو متعلقات ہیں ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ رسومات جو ہے وہ یا تو جبر کے طور پہ ادا کی جاتی ہے کہ مجبور ہے کہ نہیں کریں گے تو لوگ برا بلا کہیں گے. تو اب تحفہ دینا بھی اسی طور پہ ہے کہ تحفہ نہیں دیں گے تو سامنے والا جو ہے نا وہ تانے دے گا, برا کہے گا, یا جو ہے اس گھر میں اگر رشتہ داری ہے تو وہ رشتہ داری کے اعتبار سے تنگ کرے گا یا وہ رشتہ داروں میں بدنام کرے گا کہ بھائی سب کے تحفے دے کر یہ تو بیٹھ گئے اور واپس آ کے ان کو توفیق نہیں کسی کو کچھ بھی دینے کی, یہ ہم سے تو اتنا سارا لے لیا اور واپسی کے اندر ہمیں یہ جو ہے نا ٹکے کی چیز پکڑا دی. تو جب اس طرح کی باتوں سے بچنے کے لیے دیں گے تو اب یہ آ جائے گا رشوت میں, کیونکہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اب اس کو دیا. اور اگر یہ اس صورت میں بھی نہیں آتا کہ ایسی مجبوری اور ایسی لوگوں کی باتوں سے بچنے کی صورت نہیں ہے, بس یہ ہے کہ لیتے ہیں تو دیتے بھی ہیں, تو اب لیتے ہیں تو دیتے بھی ہیں کہ اندر پھر یہ ہوگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اب تحائف دینے کے لیے قرض اٹھایا جائے, تحائف دینے کے لیے اپنی جتنی زندگی بھر کی بچت ہے وہ خرچ کر دی جائے, تحائف دینے کے لیے جو ہے نا اب دل جو ہے نا وہ یعنی پریشان کر کے اور راتوں کو بیٹھ کے منصوبے بنا کے اور سوچ کے اب کیا کریں, اب تو برباد نہیں بن رہی, یعنی جب یہ چیز پریشانی کا باعث بن جائے گی پھر یہ بری رسم ہو جائے گی. لیکن گناہ کے اندر آنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ یہ بری رسم گناہ کے اندر بھی آئے. اور اگر ایسی بھی صورت نہیں ہے کہ اپنے اوپر جبر بھی نہیں, اپنے اوپر بوجھ بھی نہیں, جس کو دینا ہے اس کے کوئی شر کا بھی اندیشہ نہیں ہے, تو پھر یہ ایک رسم جائز ہے. جائز رسم ہے تو تحفہ دینے میں پھر کسی کا دل خوش کرنا, اسے مکہ مدینہ منورہ کی کوئی چیز دے کے اس کو وہاں کی یاد کی نیت کر لینا, اس طرح کی اچھی نیتیں ہیں تو اس کا ثواب ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی نیت نہیں ہے, محض ایک رسم ہے کہ دینا ہے تو دینا ہے, یہ ہے تو پھر اس پر نہ ثواب نہ عذاب کچھ بھی.
بابا یہ باقاعدہ یہ جو بیچ میں جو شادیاں کرواتے ہیں نا, ان کے پاس پوری جیسے کوئی کاپی تیار ہے, جیسے ایک ڈائریکٹری بنی ہوئی ہے کہ کس کے یہاں کتنا ہے, اس کے حساب سے وہ مطلب کے حساب کتاب بنا کر دینا ہے.
تو دیکھیں اس کی بنیاد جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو ایک اسلامی بنیادی اصول ہے کہ حدیث و مرگ میں فرمایا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے. کہ حدیث مبارک کا شروع یہ ہے کہ دین خیر خواہی کا نام. عرض کیا گیا کہ خیر خواہی کس کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور آئمہ مسلمین کے ساتھ، ان مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، اور تمام مسلمانوں کے ساتھ. اب اس میں کنارے کی ڈیٹیل ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہ اس کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کہ ان پر ایمان لایا جائے اور ان کی سنت پر عمل کیا جائے. اور حکمرانوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ یوں بغاوت عام نہ کی جائے. اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اب خیر خواہی کا نام ہر کوئی سمجھتا ہے. خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے کے بھلے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچنے دینا، اور جہاں اسے کوئی فائدہ جائز حد کے اندر پہنچا سکتے ہیں وہاں اسے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا. جب ہمارے ہاں یہ ایک بنیادی چیز دوسرے کے خیال کرنے کی اور اسے ایذا سے بچانے کی اور تکلیف سے بچانے کی یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ختم جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایذا اور تکلیف دینے کی صورتیں بڑھتی جاتی ہیں. اب وہ جتنا زیادہ دین سے دور ذہن ہے، جتنا زیادہ حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے کا ذہن ہے، اتنی زیادہ پھر اس طرح کی رسومات بھی عام ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ظلم کی صورتیں بھی جو ہے وہ ایجاد اور دریافت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنے زیادہ اس طرح کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس کی اگر صرف اتنا خیال کر لیا جائے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ مالی تکلیف پہنچے، نہ جسمانی تکلیف پہنچے، اور نہ میرے مال سے پہنچے، نہ میری زبان سے پہنچے، نہ میرے ہاتھ سے پہنچے، نہ میرے کردار سے، نہ قول سے، نہ فعل سے، تو اب یہ آئیڈیل صورت تو یہ ہے. اس پر جو جتنا عمل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ دین پر عمل کرنے والا بھی ہوگا، اور اس طرح کی خرافات سے بھی وہ دور ہوگا. اور جتنا وہ آدمی دین سے دور اور اس طرح کے احکام پہ عمل کرنے سے دور ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ بے حس اور حقوق العباد کو طرف کرنے والا اور دوسروں کی ایذا کا باعث بننے والا ہوگا. تو اب یہ تو یہ ہے کہ یہ ذہن دیا جائے، جیسا الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی میں اور ہمارے ماحول میں اس پر انتہائی کثرت کے ساتھ زور دیا جاتا ہے کہ دوسرے کو ایذا تکلیف نہ دی جائے. امیر اہل سنت بیان فرما رہے تھے ویل چیئر کے بارے میں کہ ویل چیئر جو ہے وہ وہاں پر حج میں استعمال کرتے ہیں دوران طواف یا منا میں یا عرفات میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ رش کے اندر جو ہے وہ جب ویل چیئر پیچھے سے آگے والے کو لگتی ہے تو وہ آگے والے کو یعنی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ بیان سے باہر ہے. بعض اوقات آگے والے کا پاؤں، اس کا ٹکرا زخمی ہو جاتا ہے. تو اب اس کا امیر اہل سنت نے حال بیان فرمایا. میں نے تو یہ بیان فرمایا کہ اس کی ان حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اس کا پریکٹیکل بتا دیا کہ یا تو وہ آگے پٹا لگا ہوا ہو تاکہ اگر کسی کو لگے تو وہ پٹا لگے اور وہ جو لوہے کی اور سٹیل کی جو چھری کی طرح نکلی ہوئی ہے نا وہ نہ لگے اس کے. دوسرے نمبر پہ یہ فرما دیا کہ وہ جو آگے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اس پہ فوم وغیرہ پہ ایسی چیز چڑھا دی جائے کہ اگر وہ کسی کے لگے تو وہ اس کو تکلیف کا کم از کم دینا کم سے کم تکلیف کا باعث بنے، اور وہ جو کاٹنے والی صورت ہے نا وہ تو کم از کم نہ ہو. اب یہ چیز جو ہے یہ مدنی چینل کے اوپر بیان کی گئی، یہ مدنی مذاکرے میں بیان ہوئی. اب جو اس کو سنے گا وہ اس کو سمجھے گا بھی اور اس کو سمجھ بھی آئے گا کہ ہاں میری وجہ سے دوسرے کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے، دوسرے کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہو سکتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ جہاں ملتی ہے اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جو یہ حقوق العباد سمجھاتے ہیں، جب ان کو بار بار دیکھا جائے، سنا جائے، اس طرح کی باتیں بار بار آدمی جو ہے وہ سیریز کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، دوسرے ذرائع سے، کتابوں کے ذریعے پڑھے سنے اور اس طرح کی صحبت میں جائے، اس طرح کے ماحول کے اندر جائے، تو اس کی سوچ بنے گی. پھر وہ دوسروں کی اب پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ جب حج کے موقع پر اتنی اتنی باتوں کے اندر ایک دوسرے کا خیال کرنا اور دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے، تو پھر جو زندگی کے دوسرے معاملات ہیں ان کے اندر بھی مجھے دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے. اور اسی کے اندر یہ تحائف کا لین دین، یہ رسومات کا جو رواج ہے، یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہیں، جو ہے وہ فوتگی کے موقع پر رسمیں ہیں، جو اور ولیمے پر یا جو یہ سالگرہ کے موقع پر یا جو عقیقے کے موقع پر یا اور منگنی کے بعد یا شادی کے بعد، شادی سے پہلے جو آپ نے صورتیں بیان فرمائی ہیں، پھر ان تمام چیزوں کے اندر ذہن بنتا ہے کہ مجھے دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. تو اب یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو ہے وہ ہم دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں ہمارے یہ مدنی چینل دیکھنے والے ہوں اور یہ مدنی مذاکرے سننے والے ہوں، سننے کو ملے بھی اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے. تو اب ہم تو بیان ہی کر سکتے ہیں, اب جبرن تو کسی کو عمل کروانے سے رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسلامی بہنوں کے ایام خاص میں دوائی کے استعمال سے ایام خاص روکنا حج کے دوران کیسا؟
اس سے یہ کہ وہ جو پابندیاں ہیں اور دوا سے رک جائے گی وہ چیز, تو حرج تو نہیں ہے لیکن سنا طباً نقصان دہ, تو اس لیے وہ ایسا طبیب کے مشورے ہی سے کرے, کیونکہ ایک فطری نظام میں مداخلت ہے سیدھے سیدھے, تو یہ ہے مضر صحت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.